اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ اپنے رسالے ثباب بڑھانے کا نسخہ، اس رسالے کے کل صفحات 44 ہیں اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا یہ مطبوعہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 3 پر نجت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھولوں میں یہ بھی آپ نے مدنی پھول دیا، کسی بھی عمل خیر میں اچھی نجت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل رضائے الہی عز و جل کے لیے کیا جا رہا ہو. اس نیت سے عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے. یاد رہے صرف زبانی کلام یا سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا ان سب سے نیت کوسوں دور ہے، کیونکہ نیت اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم اور پکا ارادہ. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کرے مگر ٹھہرے. امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائے. دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے. دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے. اول داخل سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا. سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا. دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اچھی اچھی نجتیں ایس ایم ایس کروں گا. الی غیر ذلک من نجات کثیرہ، جس قدر نجتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. مزید اپنے لیے بھی نیتیں کر لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا، سلسلے کے آخر میں ایصال ثواب کروں گا. اور بس مدنی پھول شروع میں بیان کروں گا، رجب المرجب میں جو دعا پڑھنا سنت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، سنت کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاء اللہ العزیز سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 399 صفحات پر مشتمل کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 344 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابتداءً آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عام سے نوجوان تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا تھا اور معاملہ کافی طول پکڑ چکا تھا. سخت سردیوں کے موسم میں ایک بار دیدار کے انتظار میں اس کنیز کے مکان کے باہر ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. رات بیکار گزارنے پر دل میں ملامت کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اس کنیز کے پیچھے ساری رات برباد کر دی، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا. کاش یہ رات عبادت میں گزاری ہوتی، اس تصور سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خالص توبہ فرمائی، کنیز کی محبت سے جان چھڑائی، اپنے پروردگار عز و جل سے لو لگائی اور قلیل ہی عرصے میں ولایت کی اعلی منزل پائی، اور اللہ الرحمن عز و جل نے شان اس قدر بڑھائی کہ ایک بار والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکلی تو ایک باغ میں گلبن یعنی گلاب کے پودے کے نیچے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس طرح محو خواب یعنی سوتا ملاحظہ کیا کہ ایک سانپ منہ میں نرگس کی ٹہنی لیے مغسرانی کر رہا ہے، یعنی آپ کے وجود مسعود پر سے مکھیاں اڑا رہا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی عظیم الشان محدث اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی محبوب اور محب شاگرد رشید تھے، یعنی یہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت پسند کرتے اور امام صاحب انہیں بہت پسند فرماتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین کی راہ میں اپنی پونجی یعنی 40,000 دینار صرف کر ڈالے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ہم آپ کے سامنے جو سلسلہ لائے ہیں، آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں.
ہماری رگوں میں دوڑتا خون، ہماری آنکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ رب عز و جل کی امانتیں ہیں. غلط صحبت میں بیٹھنا، جن سے پردہ لازم ہے ان سے دوستیاں کرنا، یہ تراشی جیسے برے اور گھناؤنے کام کر کے معاشرے میں اپنے کردار کو داغدار کر دینا، کیا کسی انسان کو زیر دیتا ہے؟ یقیناً نہیں. مگر ایک تھا جس کا ایسا کردار تھا، لیکن اس پر اللہ عز و جل کا فضل ہوا اور اسے میسر آ گیا مدنی ماحول، اور پھر یکایک سب ہی کچھ بدل گیا. آج اس پر نظر اٹھتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی شخص ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت حامی سنت ماہی بدعت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے با حیا نوجوان میں فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے بچنے میں حیا بہت ہی مؤثر ہے. حیا کے معنی یہ ہیں، عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا. اس سے مراد ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں۔ لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو، مخلوق سے حیا کہلاتا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچنے کا سبب ہو، اور علماء و صلحاء سے حیا کرنا دینی برائیوں سے باز رکھے گا۔ مگر حیا کے اچھے ہونے کے لیے ضروری یہ کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو۔ اللہ تعالی سے حیا یہ ہے کہ اس کی ہیبت و جلال اور اس کا خوف دل میں بٹھائے، اور ہر اس کام سے بچے جس سے اس کی ناراضی کا اندیشہ ہو۔ مزید فرماتے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیا کی نشو و نما میں ماحول اور تربیت کا بہت عمل دخل ہے۔ حیا دار ماحول میسر آنے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا، جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت قلب و نگاہ کی پاکیزگی سلب کر کے بے شرم کر دیتی ہے، اور بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے روکتی تھی، جب حیا ہی نہ رہی تو اب برائی سے کون روکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدنامی کے خوف سے شرما کر برائیاں نہیں کرتے، مگر جنہیں نیک نامی اور بدنامی کی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے بے حیا لوگ ہر گناہ کر گزرتے ہیں، اخلاقیات کی حدود توڑ کر بد اخلاقی کے میدان میں اتر آتے، اور انسانیت سے گرے ہوئے کام کرنے میں بھی ننگ و عار محسوس نہیں کرتے۔ تو بہت سارے اسباب انسان کے برائیوں کے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات آپ کے آگے جو بیان کیے جاتے ہیں، اس سے ہم درس بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر آخر نوجوانوں کے اندر جو برائیاں سرایت کری جا رہی ہیں، اور ایک تعداد جرائم کی طرف، ایک تعداد الٹے سیدھے کاموں کی طرف بڑھ رہی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، ان سے ان اسباب کو سمجھیے، اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ان اسباب سے بچائیے، اور ساتھ ساتھ ان کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے واقعات کو بھی ملاحظہ فرمائیے، اور خود بھی ذہن بنائیے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے کئی افراد جو آج بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ہمارے درمیان یہ زندگی گزار رہے ہیں، اس ہی وقت کے اندر اندر یہ تبدیل ہوئے، ان کی سوچیں تبدیل ہوئیں، ان کے اخلاق تبدیل ہوئے، ان کے کردار تبدیل ہوئے، تو ہمیں بھی اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور ایک دوسری بات یہ بھی سمجھے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں ایسی برائی پائی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہم دعوت اسلامی کے اندر ایسی بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں کہ ان میں بڑی بڑی برائیاں تھیں، رب تبارک و تعالی کی رحمت سے دعوت اسلامی اس کا ایک ظاہری سبب بنی اور ان میں یہ تبدیلی آ گئی۔ آئیے ان کے بچپن کے واقعات سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نام مدنی ماحول سے پہلے محمد اقبال تھا، جبکہ مدنی ماحول کے بعد اب مجھے محمد جیلان رضا اتاری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا تعلق گلزار طیبہ سرگودھا سے ہے۔ مدنی بہاریں چونکہ نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہیں، لہٰذا میں اپنی مدنی بہار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کروں گا انشاءاللہ عزوجل۔ اچھے ماحول جو کہ اللہ عزوجل کی ایک نعمت ہے، کی برکتوں کا پرچار کروں گا۔ شہرت اور حب جات سے بچتے ہوئے نیکیوں کا تذکرہ صرف تحدیث نعمت کے لیے کروں گا۔ مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان کی تباہ کاریوں کا تذکرہ کروں گا۔ مدنی بہار کے ذریعے دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں، مثلا مدنی چینل، مدنی مذاکرہ، درس فیضان سنت، سنتوں بھرے اصلاحی بیانات وغیرہ کی ترغیب کا سامان بنوں گا۔ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت، مدنی قافلے میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کا ذہن دینے کی کوشش کروں گا۔ مدنی بہار بیان کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کی غیبت سے بچوں گا، فضول گوئی اور بیکار طوالت سے گریز کروں گا، جھوٹے مبالغے سے کنارہ کشی اختیار کروں گا، دوسروں کے عیب نہیں اچھالوں گا۔ جب گھر میں ہوش سنبھالی تو گھر والوں کے معاملات یا گھر والوں کی اصلاح کے حوالے سے اتنا نہ ہی توجہ تھی نہ ہی اس طرح کے معاملات تھے کہ نمازوں کا معمول ہو. بس دنیاوی اعتبار سے جیسے معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں اسی انداز میں زندگی بسر ہو رہی تھی جگر کی بھی. چونکہ شروع میں جو پرورش ہوئی وہ ایک گاؤں دیہات کا ماحول تھا اور گاؤں دیہات میں ہی پلہ بڑا ہوا اور سکول میں جانے کی روٹین, چونکہ گاؤں دیہات میں سکول تھا بھی نہیں, گاؤں دیہات سے کافی دور سکول تھا جہاں میں پیدل جایا کرتا تھا, اور جس گاؤں میں رہائش تھی وہاں پہ بھی چند گھر تھے جو وہاں پہ رہائش پذیر تھے. تو اب اس گاؤں کے اندر بھی جہاں رہائش تھی وہاں پہ گھر میں تو چونکہ دیہات ہونے کی وجہ سے اپنے گھر میں کچھ ایسا ماحول تھا کہ ٹی وی نہیں تھا, لیکن جو پڑوس میں چند گھر تھے ان میں سے چند گھروں میں ٹی وی بھی تھا اور ایک گھر میں دوست تھے ان کے یہاں وی سی آر بھی تھا. اور اس وقت مطلب ابھی بھی ایسے یہ تقریباً ہمارے گاؤں دیہات میں کہ ایک دوسرے کی طرف آنے جانے میں اس طرح کا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو اسی طرح مطلب میں سکول جاتا اور سکول سے واپسی پر اپنے دوست کی طرف ڈرامہ دیکھنے چلا جاتا, کھیلنے چلا جاتا, لیکن وہیں سے ان کی ٹی وی پہ کبھی بیٹھے رہنا, کبھی ڈرامہ دیکھنا, ڈرامے سے پھر کبھی ان کی گھر میں وی سی آر چلتا تو وی سی آر پہ فلم دیکھ لینی. تو اس طرح ایک دل میں جو ہے ایک شوق فلموں ڈراموں کے حوالے سے بڑھتا چلا گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں سکول میں جاتا تھا تو سکول بھی گاؤں سے دور تھا, تو سکول میں بھی چند اپنے کلاس فیلو کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی اور وہ بھی دوست بھی ایسے تھے جن کے گھر میں بھی ٹی وی تھا. تو دو طرح کی روٹین جو ہے وہ فلموں ڈراموں کی طرف بنتی چلی گئی کہ جب سکول جاتا تو سکول کے بعد گھر آنے کی بجائے اپنے دوستوں کی طرف چلا جاتا اور وہاں پہ جا کے فلمیں اور ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتا. تو یوں گھر جب لیٹ آتا تو گھر والوں کی طرف سے سختی تھی, گھر میں کچھ ماحول سخت تھا تو ڈرتا کہ اب لیٹ جا رہا ہوں گھر والے ماریں گے ڈانٹیں گے, تو وظیفے کرتا چلا جاتا کہ کس طرح آج بچ جاؤں آئندہ لیٹ نہیں جاؤں گا. تو اسی طرح میں ہفتہ میں ایک دو بار جو ہے سکول سے دوست کی طرف جا کر یوں لیٹ آتا اور گھر آ کے معافی تلافیوں کر کے گھر والوں کو راضی کر لیتا. اور اکثر روٹین جو ہے وہاں جہاں گاؤں تھا دیہات تھا وہاں پہ جو دوست تھے جن کے ہاں ٹی وی تھا ان کے ہاں معمول بڑھتا گیا. تو پھر اسی طرح معمول چونکہ اب ایسا عادی ہو گیا تھا کہ رہا نہیں جاتا تھا, تو پھر گھر میں سکول میں جانے کی توجہ تھوڑی کم ہوگی, تعلیم کے اعتبار سے کم توجہ دیتا جبکہ فلموں ڈراموں پہ توجہ زیادہ دیتا چلا گیا. اور گھر والوں کی طرف سے سختی بھی بڑھتی گئی, حتیٰ کہ جب گھر والوں کی طرف سے سختی اس حد تک بڑھ گئی کہ مجھے اپنے گاؤں میں جو دیہات میں دوست تھے ان کی طرف جانے پہ پابندی لگا دی گئی. اور اس طرح جب سکول جاتا تو سکول سے فوری گھر آنے کے اوپر بھی سختی کر دی گئی. تو پھر یہ کرتا کہ رات کو جب گھر والے سو جاتے تو دوست سے پہلے سے طے ہوتا کہ میں آ جاؤں گا تو ہم مل کے فلم دیکھیں گے, تو آپ وی سی آر جو ہے اس کو سیٹ رکھیے گا. تو اسی طرح کرتا جب گھر والے سو جاتے تو میں چوری سے گھر سے نکل جاتا اور فلمیں دیکھ لیتا ڈرامے دیکھ لیتا اور بہت لیٹ جا کر گھر میں آ کر چپکے سے چادر اوڑھ کر سو جاتا جیسے کہ گھر والوں کو پتا نہ چلے. تو اسی طرح کئی دفعہ ایسا پکڑا بھی گیا, گھر والوں کی طرف سے ڈانٹا بھی گیا, بڑے بھائی نے مارا بھی, لیکن وقتی طور پر رونا یا وقتی طور پر معافی تلافی کر لیتا, لیکن بعد میں وہی اپنی روٹین پر ثابت قدم رہتا. اور سکول میں اس طرح کی روٹین جب سکول جاتا سکول میں کچھ ان فلموں ڈراموں میں دیکھنے سے کچھ اور بھی عادات بری پیدا ہو گئی تھی کہ شرارتیں ایک حد سے زیادہ بڑھ کر کرنا, حتیٰ کہ استاد صاحبان سے بھی مطلب گریز نہیں کرتا تھا ان معاملات کے حوالے سے شرارتوں کے حوالے سے, اور اپنے جو کلاس فیلو تھے ان کے ساتھ بھی شرارتوں میں مت. کہ ایک دفعہ ایک اس طرح ایک دوست کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے مطلب میں نے اس کو ایک شرارت کے انداز میں ایک میرے پاس ایک لکڑی کا پیس تھا وہ میں شرارت کرتے کرتے جانے سے ایک درخت کو مارا تھا, تو میں نے شرارت سوجی کہ میں کہا میں اپنے دوست کو مارتا ہوں, تو میں نے ایسے ہی اس کو مارا تو اس بیچارے کی آنکھ پہ جا لگا اور اس کو اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ اس وقت جب لگ چکا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ شرارت کی تو کیسی کی کہ اس کو خون آ گیا اور اس کی اتنی نازک جگہ پہ لگی, اور پھر وہ مجھے مارنے بھی دوڑا پیچھے لیکن میں فرار ہو گیا بھاگ گیا. تو اسی طرح چوری کے اندر بھی مطلب ایک بچوں کے جو ہمارے اپنے کلاس فیلو تھے ان کلاس فیلوں کے ساتھ بھی چوری کا معمول تھا, مطلب پینسلیں نکال لینی, جیب سے پیسے نکال لینے, ایک مطلب اس طرح کا ایک فن آ گیا تھا کہ ایک ذہن تھا کہ میں کسی کی جیب سے کوئی چیز چرا لوں تو اس کو پتہ نہ چلے. تو اس میں بھی معمول بہت زیادہ تھا میرا جہاں پہ میں ہجوم سمجھتا، چاہے وہ بازار ہوتا چاہے وہ سکول ہوتا، تو میں کسی نہ کسی کی جیب سے کوئی نہ کوئی چیز جو مجھے ایزی ملتی میں نکال لیتا۔ تو اس میں بھی معمول میرا ایک حد تک رہا، اور پھر سکول کے اندر ان امور شرارتوں اور اس طرح کی چوری کے حوالے کے ساتھ ساتھ سکول میں تعلیم پہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ اسی طرح مطلب میرا ان صحبت ایسی صحبت میں ایسے دوست بھی ملے کہ جن کے ساتھ جانے پہ کبھی پارک میں جانے کو ملا، حالانکہ میں پرائمری سکول کا اسٹوڈنٹ تھا، تیسری کے چوتھی کلاس میں تھا۔ اسی طرح انہیں دوستوں کے ساتھ میلوں میں جانے کا سلسلہ بند نکلا۔ اب اس سکول میں جس میں پڑھ رہا تھا، ان دوستوں کے ساتھ میلوں میں جانے لگا، میلوں کا ذہن ایسے بنا کہ صحبت تھی ان کی، مطلب وہ دوست ایسے تھے، انہوں نے مطلب پہلے تو تھا نہیں، لیکن انہوں نے بولا کہ میلے پہ جائیں گے تو وہاں انجوائے کریں گے، تو وہاں مطلب ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں کے مجھے معاملات بولے، تو میں نے کہا بھی میں آؤں گا۔ حالانکہ مجھے پتا تھا کہ گھر سے مجھے اجازت نہیں ملے گی، گھر میں سخت ماحول ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں آؤں گا، کیونکہ میں بہانے لگانے میں بہت اپنے آپ کو تیز سمجھتا تھا، بہانے لگانے میں یا کوئی بات منوانے میں۔ تو میں نے گھر والوں کے آگے جو ہے نا بزد ہو گیا، مطلب مختلف انداز میں، رونے کے انداز میں، گھر میں امی کو راضی کیا پہلے، پھر چونکہ گھر میں تھوڑے سختی کے حوالے سے بھائی سے بہت ڈرتا تھا، تو امی کے ذریعے پھر بھائی سے مطلب پرمیشن لی، اور یوں بولا کہ دوست ہیں اپنے ہیں تو جا رہے ہیں تو آ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، تو مطلب اس طرح بہانہ کر کے میں اور دوستوں کے ساتھ میلے پہ چلا گیا۔ ایک دو میں نے کرتب دیکھے، تو وہ کرتب میں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ کرتب کیسے کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک دو مجھے کرتب جو ہے نا دو تین کرتب مجھے معلوم ہو گئے کہ ایسے ایسے کریں تو یہ اس طرح کرتب ہوتے ہیں۔ تو میں نے ذہن بنایا کہ میں اپنے کلاس والوں کو، سکول والوں کو اس کرتب کے نام پہ جمع کروں گا، ان کے اوپر اپنی ایک دھاک جماؤں گا کہ میں نے یہ جادو کر لیتا ہوں یا میرے اندر یہ چیزیں ہیں، تو وہ میری طرف مائل ہو جائیں گے، مجھے کچھ جاننے لگ جائیں گے اور مجھ سے ڈریں گے۔ تو پھر میں نے بھی وہ جو کرتب دیکھے تھے اسی انداز میں کرتب مطلب اپنے سکول میں، سکول کی ٹائمنگ آف ہونے کے بعد لڑکوں کو جمع کیا، اور ایک کاغذ کے اوپر مطلب میں نے پہلے سے وہ ایک فارمولہ ہے، اس فارمولے کے تحت میں نے اس کاغذ پہ چند دوستوں کے نام لکھے، کھجور کا درخت بنایا، اور جن جیسی جیسی شکل سنی ہوئی ہے کہ وہ لمبے بال ہوتے ہیں، لمبے دانت ہوتے ہیں، کتابوں میں اس کی تصویریں اس طرح کی دیکھی ہوئی تھیں، اس طرح کی تصویریں میں نے اس فارمولے کے ساتھ کاغذ پہ بنا لی۔ اور وہ فارمولہ یہ تھا کہ جب وہ اس کو ہیٹ دیتے ہیں، آگ پہ اس کو گرم کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو اوپر اس فارمولے والے پانی کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں وہ اس وقت شو ہوتی ہیں، اس سے پہلے کاغذ بالکل صاف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب میں نے یہ کیا تو کلاس والے حیران ہو گئے اور حیرت میں چلے گئے کہ یہ مطلب میں کیسے یہ کرتب کر لیتا ہوں، یا کس طرح کے میں یہ جادو، ان کے نزدیک جادو تھا ایک طرح کا، کہ وہ کچھ کہتے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر دی تھی ہماری، تو یہ ہو گیا۔ اس طرح کے مطلب میرے اندر بھی اس طرح کے معاملات پائے جانے لگے، اور میں اپنے گرد لوگوں کو جمع کرتا اور مطلب خوش ہوتا۔
میں محمد شہزاد عطاری، جلال رضا عطاری کا بھانجا ہوں، وہ میرا ماموں ہے۔ شادیوں پہ جناب ناچنا بھی، گانے گانا بھی، تو یہ ان کا بہت شوق ہوتا تھا ان چیزوں میں بھی، تو ڈرامے کرنے جناب شادیوں پہ گانے لگا کے۔ تو ابھی اللہ کا شکر ہے یہ ماحول میں جب سے آئے تو یہ سب کام چھوڑ دیے، ماحول کی برکت سے انہوں نے جو ہمارا حادثہ ہوا تھا اس کو انہوں نے اتنا نرم کر لیا باپا کی برکت سے، کہ یہ کہتے تھے میں نے اپنی طرف سے ان کو معاف کر دیا۔ تو بہت ان میں صبر آیا ہے اس کے بعد جب سے یہ ماحول میں آئے ہیں، تو اس سے پہلے یہ بہت زیادہ یعنی کہ وہ رہتے تھے، کبھی جناب کسی سے لڑائی کرنی، کبھی کسی سے کرنی، گھر والوں کی بات نہ سننا، تو بال رکھنے جناب بال رکھنے کے ان کو بہت شوق تھا۔ تو اللہ کے شکر ہے آج یہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ سب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ زیارت کرنے کے لیے ترستے ہیں کہ کب جلان بھائی آئیں گے تو ہمیں ٹائم دیں گے تو ہم ان کی زیارت کریں گے۔
پھر اسی طرح مطلب میری وہاں پہ ایک دوست تھے، ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ ایک حد سے زیادہ دوستی بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ ان کے گھر میں رہنا، ان کے گھر میں کھانا، ان کے گھر میں مطلب ایک بہت زیادہ آگے چلا گیا۔ اور یہ بھی عرض کروں گا کہ جو مطلب میلوں میں جانے کا تھا، تو چونکہ گاؤں دیہاتوں میں نا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، ایک بہت زیادہ لگن شوق ہوتا ہے لوگوں کا میلوں پہ جانا اور وہاں پہ انجوائمنٹ کرنا اپنے اپنے انداز میں، تو اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ میں بھی ڈھلتا چلا گیا، چونکہ میں بھی گاؤں دیہات سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر اسی طرح جب میں پرائمری سے ہائی اسکول میں گیا، تو وہاں پہ بھی ایسے دوست مل گئے جس طرح میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ انجوائمنٹ کرنے والے ہوں، گھومنے پھرنے والے ہوں، میرا ساتھ دینے والے ہوں، اور اسی طرح ان کے ساتھ ڈھلتا چلا گیا. اور پھر ایسا معمول تھا کہ جو میرے 6th کلاس میں مانیٹر تھے ان سے میری بہت گہری دوستی تھی، اور اتنی دوستی تھی کہ میں سکول میں ریگولر آنے کی بجائے بہت زیادہ غیر حاضری کرنے لگا. اور وہ دوست تھے، وہ میرے اس میں مکمل ساتھ دیتے تھے. وہ ساتھ کس طرح دیتے تھے کہ وہ اس کلاس کے مانیٹر تھے، اور وہاں سکول میں معمول تھا کہ جو اٹینڈنس تھی وہ اسمبلی میں لگا کرتی تھی ہائی سکول میں. تو وہ اسمبلی میں جو اٹینڈنس لگتی تھی تو اسمبلی میں تو میں حاضر ہوتا تھا اور وہاں پہ اپنی اٹینڈنس لگوا لیتا تھا، لیکن جب اسمبلی سے کلاسیں اپنی روم کو جاتی تھیں تو میں اپنے روم میں جانے کی بجائے گیٹ سے سلپ ہو کر باہر چلا جاتا تھا، اور وہی اٹینڈنس جو مانیٹر میری اسمبلی میں لگاتا تھا وہی سیم جا کر رجسٹر جو حاضری کا تھا اس پہ جا کر انٹری ہوتی تھی. تو اس طرح میری انٹری بھی ہوتی رہی کلاس کے اندر اور میں کلاس سے غیر حاضر بھی رہا. یہ جو مین بات میری آتی ہے بار بار کہ میں لوگوں کو بہانے لگا لیتا یا گھر والوں کو بہانہ لگا کے راضی کر لیتا، یہ چیزیں مطلب میں نے فلموں ڈراموں سے دیکھی، لیکن میں اپنے معمولات جیسے بتا رہا ہوں کہ اپنے ہٹنے والا نہیں تھا، ہٹ دھرم ہو گیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں میرے لیے کتنی نقصان دہ ہیں.
اسلام میں حیا کو بہت اہمیت دی گئی، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خصلت حیا ہے. اس لیے کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل، ایمان کی مضبوطی کا باعث اور اس کی علامات میں سے ہے. برے ماحول کی وجہ سے لازمی بات ہے ایک کورا کاغذ جس کے اوپر برے ماحول نے بہت کچھ لکھ دیا، بچپن سے عجیب و غریب حالت ہو جانا، والدین پر بھی ان کی معاملات کا آشکار ہو جانا، دوستوں سے پابندی لگ جانا، اور یہاں تک کہ پھر وہ سرکس، بھوت، جادو، اس کا ان پر جادو چڑھ جانا، اس معنی پر کہ ان پر ایک بات سوار ہو گئی کہ مجھے ایسا کرنا ہے اور اس انداز سے مشق کرنا، پھر کچھ کرنا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک برائی میں بندہ قدم رکھتا ہے تو آہستہ 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 برائیوں کی راہ اس کے لیے گویا کے ہموار ہو جاتی ہے. اور ہمارے ہاں نیک کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اتنی نہیں ہوتی جتنا برا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ تو معاشرے کا ہر ذی شعور شخص سمجھ سکتا ہے. برائی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، آگے بڑھا دینا، گویا یوں کہ مزید گناہوں میں دھکیلنے کا کردار یہ حوصلہ افزائی کرنے والے افراد کر رہے ہوتے ہیں. تو حوصلہ افزائی بالکل نہیں ہونی چاہیے، حوصلہ شکنی ہونی چاہیے تاکہ ان چیزوں سے لوگ بچیں. مگر چونکہ ہمارے ہاں ایک تعداد کی اپنی عادت ان برائیوں کی ہوتی ہے یا ان برائیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یعنی وہ افراد جو اس طرح کے سلسلے نہیں کر سکتے، الٹے سیدھے کھیل نہیں کھیل سکتے، تو وہ کھیلنے والوں کے گرد تماشائی بن کر جمع ہو جائیں گے. تو آپس میں ریچھ نہ لڑ رہا ہو، تو آپس میں کتوں کی لڑائی کرا رہے ہو، ناجائز کھیل ہو رہے ہو، پتہ نہیں کیا کیا صورتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم حوصلہ افزائی دیتے ہیں. تو برائیوں کی اور گناہوں کی حوصلہ افزائی دے کر ہم بہت ساری برائیوں کے راستے ہموار کرنے والے بن جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں کی حوصلہ شکنی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. برائیوں کی حوصلہ شکنی ضرور کرنی چاہیے تاکہ برائیاں معاشرے کے اندر سرایت نہ ہو، روکیں، سامنے والے کو احساس پیدا ہو برائی کا. لیکن یہ کام حسب منصب ہو سکتا ہے، ہر منصب والا یہ کام ہر جگہ نہیں کر سکتا. اس کی صورتیں جو علماء نے بیان کی ہیں اسی کے مطابق ہے کہ ذرن غالب آئے وہاں روکا جائے گا، وہاں ٹوکا جائے گا. اور اسی طرح اگر صورتحال ایسی ہے کہ نہ جھگڑا ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ فتنہ ہوگا، لیکن پھر بھی گمان غالب ہے کہ سامنے والا بات نہیں مانے گا، تب بھی ایسے موقع پر برائی کو روکنا افضل ہے، کار ثواب ہے، روکنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی عادت بنے. سامنے والے کو نیکی کی دعوت دے دی جائے، آپ کے سامنے کوئی گانا سن رہا ہے اور اس انداز سے بیٹھا ہوا، آپ کے سامنے سفر ہے، آپ اسے گزارش کر دیجئے کہ آپ گانا بند کر دیجئے. بھل اور یہ مت بولیے کہ گانے کو ایئر فون لگا کر سن لیجئے، یا آپ یہ بولیں کہ گانا ہلکی آواز میں سن لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ برائی روکنے کی جگہ برائی کی اجازت دینے والے بن جائیں. جی ہاں, آپ اگر اس طرح کہیں گے کہ گانا آہستہ آواز میں سن لو تو آپ نے تو گانا سننے کی اجازت دے دی. آپ نے کہہ دیا گانا ایئر فون میں سن لو تو آپ نے گانا سننے کی تو اجازت دے دی. آپ برائی سے روکنے والے نہیں رہے, آپ تو گانے کی اجازت دینے والے بن گئے. تو اس کے آداب بھی سیکھیے. یہ ساری تفصیل جو میں نے آپ کو بیان کی بہت اچھے انداز سے آپ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. تو ان مدنی مذاکروں کی وجہ سے بہت زیادہ ذہن بنتا ہے, گناہوں کی بہت ساری صورتیں سمجھ میں آتی ہیں. صرف ہم یہ چیز کہ یہ کام سے برائی سے بچنا چاہیے, فلا چیز سے بچنا چاہیے, اس کی مثالیں بھی سامنے آتی ہیں. جیسے میں نے بھی یہ مثال بیان کی, امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں ہی کی روشنی حاصل کی گئی ہے کہ امیر اہل سنت اس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں. اب بندہ یہاں پر ایک جذبہ پیدا ہوا برائی سے رکنے کا, مگر علم نہیں ہوگا تو خود برائی کر رہا ہوگا برائی سے روکنے کے بجائے. تو آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ www.amiralsunnat.net کے ذریعے امیر السنت کے مدنی مذاکرے, آپ کے سنت و برے بیانات, آپ کے سلسلے, اسی طرح آپ کی کتب و رسائل آپ ایک ہی ویب سائٹ پر پا سکتے ہیں www.amiralsunnat.net پر, اور مزید امیر اہل سنت کے سوشل میڈیا پر کلپس وغیرہ کی کا بھی سلسلہ ہوا کرتا ہے. آپ دعوت اسلامی کے پیج کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو انشاءاللہ سوجل شارٹ کلپس بھی آپ تک پہنچ جائیں گے. اگر آپ کی بہت مصروفیت ہے, زیادہ بڑا سلسلہ نہیں دیکھ سکتے, تو بڑے آرام سے آپ اس انداز سے اور موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے بھی آپ یہ سہولیات حاصل کر سکتے ہیں. پھر آپ انٹرنیٹ ریڈیو کے ذریعے بھی مدنی مذاکرات سن سکتے ہیں, میموری کارڈ کے ذریعے, ڈی وی ڈیز کے ذریعے, کیسٹس کے ذریعے, سافٹ ویئر سی ڈی اگر آپ اپنے پی سی پر چلانا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے, اور امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے کانوں میں آواز آئی جائے گی. یو ایس بی کے ذریعے بھی امید ہے آپ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اپنے سفر کے دوران سن سکیں گے. اس پر بھی ہماری کچھ کوششیں جاری ہیں, اللہ رب العالمین اس کا کے اسباب بنائے. تو بہت سارے سورسز آپ کے پاس ہیں, آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرہ آپ کا ساتھ, آپ مدنی مذاکروں کے ذریعے ان باتوں کو بہت اچھے انداز سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے سمجھنے میں کامیاب ہوں گے. اور صرف سمجھنے ہی میں نہیں بلکہ امید ہے اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے آپ کو جذبہ بھی ملے گا کہ آپ ان برائیوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بہرحال ہمارے جیلان بھائی کا بچپن تو اس انداز سے گزرتے 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 یوں گویا جو صورتحال سامنے آ رہی ہے برائیوں میں مضبوطی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا. اب بچپن کے بعد ایک اور دہلیز آتی ہے جسے جوانی کہا جاتا ہے. اب ان کی جوانی انہی کی زبانی سنیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب میں 7th کلاس میں تھا تو میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس حادثے میں میری والدہ اور آپی جان ایک ہی تھیں, ان کا دنیا سے جانا ہوا. تو اس وجوہات کی بنا پر میرے زندگی کے تمام معاملات جو میں ہو رہے تھے یا گھر میں تھے سارے ایک دفعہ ڈسٹرب ہو گئے, اور اس وجہ سے مطلب مجھے واپس اپنے گاؤں آنا پڑا. اور اس حادثے سے جو میرے ابو تھے وہ بھی ایک طرح کے بیڈ ریسٹ میں چلے گئے, اور وہ بھی مسلسل اس لاس کی وجہ سے بیماری میں رہنے لگے. ان کو بھی فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بھی کچھ عرصے کے بعد اسی حادثے کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے. اور میں اس حادثے کی وجہ سے مجھے سکول چھوڑنا پڑا, اور میں 7th کلاس میں پڑھ رہا تھا تو گاؤں میں آ گیا. اور پھر میں نے ایک ٹائم تک جو ہے تقریباً 6 یا 7 ماہ جو ہے سکول اس حادثے کی وجہ سے نہیں جا سکا. اور ایک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد پھر میں نے دوبارہ اپنی 7th کلاس کو دوبارہ سے اسکول میں جوائن کیا, اور جوائن کیا اور جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ اس 6-7 ماہ کے عرصے میں مطلب میری دوبارہ سے اس حادثے کی وجہ سے اس جو حادثہ تھا اس میں جو مجھے ایک طرح کا لاس ہوا, اس لاس کو نکلتے نکلتے مجھے ایک طرح کے 5-6-7 ماہ لگ گئے. لیکن جب اس لاس سے میں نکلا 6-7 ماہ کے بعد تو میرا پھر وہی ذہن بن گیا کہ میں نے فلمیں ڈرامے گانے باجے جو ہے اس معمول پہ آنا ہے. تو اس معمول کے لیے میں نے کوشش کی, اور مطلب میں اس کو لانے کے لیے میں نے معلومات کی, اور پتہ چلا کہ اس طرح ٹی وی ہو اور بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہو اور بیٹری ہو تو اس طرح فلمیں دیکھی جا سکتی ہیں, ڈرامے دیکھے جا سکتے ہیں. تو میرے گھر کے ساتھ ہی میرے ماموں کا گھر تھا, ماموں کے گھر میں جو کزن تھا اس کزن کا بھی اس طرح کا ماحول تھا, اس طرح کا ذہن تھا. تو اس سے بھی بات ہوئی تو اس نے بھی کہا کہ اس طرح جو ہے ہم کریں گے تو ٹی وی پہ ڈرامے اور فلموں کا سلسلہ بن پڑے گا. تو اس طرح پھر میں نے اس کا بھی ساتھ لیا, اس نے بھی میرا ساتھ دیا. اور وہ ایک گھر, مطلب ان کا گھر ایک مخیر تھا ایک حد تک, تو اس نے گھر سے پیسوں کی ترکیب کی اور ہم نے مل کر جو ہے ٹی وی بھی ترکیب کر لی اور بیٹری کی بھی. پھر ٹی وی اور بیٹری کے لینے کا مقصد تو ایک ہی تھا کہ فلمیں دیکھنا, گانے باجے سننا. تو وہی معمول ہم نے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے اوپر ڈرامے دیکھنا شروع کر دیے, پھر وی سی ڈی پلیئر لیا, وہ بھی بیٹری وولٹیج کے مطابق لیا. پھر اس میں فلمیں تقریباً ڈیلی تین سے چار فلمیں دیکھنے کا معمول تھا. جب یہ فلمیں دیکھتا تو بہت اچھا لگتا, کہتا کہ بس کھانا ٹائم پہ ملتا رہے اور بس یہ فلمیں ہوں اور تنہائی ہو اور اسی کو دیکھتا رہوں. بہت زیادہ, حتیٰ کہ کزن بھی مصروف ہوتا گھر کے کاموں میں, تو میں لیکن میں اپنا وقت نکال کر گھر والوں کو ایڈجسٹ کر کے مطلب فلموں کے آگے ہی بیٹھا رہتا. حتیٰ کہ کوئی ڈانٹتا یا ناراض ہوتا تو اس سے الٹا مزید بگاڑ لیتا, کچھ برا بلا کہہ کے اس سے ناراضگی اختیار کر لیتا. لیکن فلموں کا جو شوق ایک پیدا ہو گیا تھا اسے ہٹنے کو میں کس طرح تیار نہیں تھا. جو میری امی اور ہمشیرہ کا مرڈر ہوا تھا وہ بھی اپنے ہی جنہوں نے کیا تھا, لیکن جب یہ آگ دل میں بھڑک اٹھی کہ والدہ کا ہمشیرہ کا مرڈر ہو گیا ہے, تو بس ایک ہی حد تک جنون سوار تھا کہ بدلہ لینا ہے, کسی طرح بھی لینا ہے, جیسے بھی لینا ہے. تو ہر وقت جس نے مرڈر کیا تھا اس کے بارے جو ہے بہت برا سوچتا کہ اس کو ایسے مار دوں گا, اس کو یوں کر دوں گا, اس کو فلاں کر دوں گا. اس مجھے اس آگ نے اس دشمنی, ایک طرح کی دشمنی کا جو ہے نا وہ جو بند دل میں پیدا ہو گیا, اس دشمنی مجھے مزید فلموں دیکھنے سے, اس میں لڑائی, اس میں جھگڑے, اس انداز سے مجھے اور ایک سپورٹ ملا کیسے مارتے ہیں کیسے لڑتے ہیں. تو ایک ذہن میں اس طرح کی باتیں پیدا ہونے لگیں, حتیٰ کہ اپنے پاس خنجر جو ہے وہ ایک اچھے والا لے کر رکھا کرتا تھا کہ جب جس نے مرڈر کیا ہے وہ ملے گا تو اس کو مار ڈالوں گا, اس کو قتل کر ڈالوں گا, اسے یوں بدلا لوں گا, اس کو ایسے تکلیفیں دے کے ماروں گا, کیونکہ وہ مرڈر کر کے فرار ہو گیا تھا. اور ساتھ ساتھ جب فلمیں دیکھتا تو اس میں لڑائی دیکھتا تو پھر مزید جوش چڑھتا اور مزید ذہن میں ایک طرح کی اور تکلیف بڑھتی. اس حد تک ایک فلموں کا زور تھا, فلموں کے اندر جو سٹوریاں تھیں ان کا زور تھا, ساتھ والدین کا دنیا سے جانے کا ایک غم تھا. پھر اس فلموں ڈراموں سے مزید میرے اندر ایک ذہن بنا, میں اپنے آپ کو بہت ہی مطلب اس وقت مطلب وہ لوگوں کی بدولت, دوستوں کی بدولت مجھے فیل ہوتا کہ میں بہت اچھا ہوں, میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے نزدیک لوگ آتے ہیں. میں عرض کرتا چلوں کہ میری عمر اتنی نہیں تھی, میں پھر یہ ساری باتیں میں 7th class کی بیان کر رہا ہوں کہ جب میری 13 عمر تھی, اور اس 13 کی عمر کے اندر میں, اور یہ سن 2000 کا واقعہ ہے اور سن 2000 کے معاملات جو بتا رہا ہوں حادثے کے حوالے سے, اس انداز کی برائی کا شعور نہیں تھا, گناہوں کا اس انداز کا شعور نہیں تھا. اور شادیوں میں تو جانے کا اس انداز کا معمول تھا کہ شادیوں میں جیسے فلموں کا ایک دیکھ دیکھ کے انداز ذہن میں چلا گیا تھا, ایک میچور ہو گیا تھا کہ گانوں کے اوپر ڈانس کرنے کا شوق تھا, اور وہ شوق کا بھی جو ہے نا خالی نہیں تھا, شوق کے اندر بھی مقاصد تھے کہ لوگوں کی توجہ لوں. تو اس طرح میں گانوں جو گانے ہوتے تھے مختلف, ان گانوں کے اوپر شادیوں میں جا کر ڈانس کرتا, مختلف انداز میں کرتب کرتا, ایسے ایسے ڈانس کرتا کہ مشکل سے مشکل ترین, ان کی طرف سے ہنسی کے وہ آوازیں آتی, ان کی طرف سے باتوں کی آوازیں آتی, ان کی طرف سے تعریفوں کی جب گفتگو سنتا تو دل کو بہت اچھا لگتا, اور ان کے باتوں میں آ کر پھر مزید ان کی باتوں میں باتوں کو بڑھاتا, ان کے اندر انوالومنٹ کر لیتا اپنے آپ کو. اور یوں ان ڈانسوں کے اندر بھی اس حد میں ایک میرا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جہاں بھی جاؤں وہاں پہ دوستیوں کروں. تو اس انداز سے مطلب شادیوں میں ڈانس کرنے کا بھی ایک ذہن بنتا چلا گیا, ایک حوصلہ بڑھتا چلا گیا کہ کیوں کہ ڈانس کو اچھا سمجھتے تھے میرے, میں بہت ڈانس کرتا تھا. یہ جو مطلب میں جن خرافات میں چلا گیا, ان خرافات کی وجوہات یہی فلمیں ڈرامے گانے باجے جو اس میں دیکھتا وہی کرتا چلا گیا, اور جو میلوں میں جاتا, میلوں میں لوگوں کا ٹرینڈ لے جانے کا, اس طرح ایک لوگوں کا شوق اور بڑھتا ہے, وہاں پہ ہر طرح کا گناہ آسانی سے ملتا ہے, ہر طرح کے لوگ آسانی سے ملتے ہیں, ہر طرح کے گناہوں کرنے کے معاملات آسانی سے ملتے ہیں جو کہ گھروں میں نہیں مل پاتے اس انداز کی. تو یوں میلوں کے اندر مختلف کرتب ہوتے ہیں, ڈانسنگ ہوتی ہے, فلمیں ہوتی ہیں, مختلف کھیل ہوتے ہیں، اور اس طرح جا کر لوگوں کا ٹرینڈ بھی، اور ٹرینڈ کے ساتھ پھر میرا بھی یہ ٹرینڈ بن گیا، اور پھر ٹرینڈ کے ساتھ ان فلموں کے ساتھ جو جو دیکھا اس طرح کرتا چلا گیا، اور پھر جو ساتھ حادثہ ہوا اس حادثے کے ساتھ وہ جو دشمن تھا اس دشمن کے حوالے سے شدت اور بڑھتی گئی کہ اس کو مارنا کیسے ہے، اس کو کرنا کیسے ہے۔ تو مزید میں یہ مزید 7 سے 8 کلاس میں چلا گیا، 8 سے 9 کلاس تک یہ معاملات میرے اسی انداز میں دوستیوں کے فلموں کے چلتے گئے۔ پھر میں 7 سے 9 کلاس تک اس گاؤں میں رہا جہاں پہ مطلب میں یہ جو واقعات بیان کیے، اور یہ سن 2000 سے 2003 تک کی گفتگو میں نے آپ کو بیان کی۔ اور اس کے بعد میرا وہاں پہ کچھ ایسے معاملات ہو گئے گھریلو طور پہ کہ مجھے وہ گاؤں بھی چھوڑ کر مزید ایک قریب میں شہر تھا، اس شہر میں شفٹ ہونا پڑا۔ اس شہر کا نام مدنی ماحول میں گلشن مدینہ، اور سرکاری طور پر نہنگ بولا جاتا ہے، تو گلشن مدینہ نہنگ میں میں فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گیا۔ گلشن مدینہ نہنگ میں میں شفٹ جب ہوا تو اس وقت میں 10th کلاس میں میرا سٹارٹ تھا۔ تو 10th کلاس کے اندر میرا سٹارٹ کیسے ہوا کہ میری عمر بھی بڑھ چکی تھی مزید، تو اب سکول بھی وہاں نہیں تھا بلکہ کالج تھا، تو ایلیمنٹری کالج تھا۔ اس ایلیمنٹری کالج میں مجھے 10th میں داخلہ مل گیا، اور داخلے کے ساتھ جب شہر تھا تو شہر کے اندر اور گناہ مجھے آسانی سے ملنے لگے، اور وہاں پہ بھی میرے کزن تھے، ان کزن کے ہاں مطلب گانے باجے اور فلموں کا ایک ماحول تھا، تو ان کے ہاں پھر میرا جانا معمول بن گیا۔ گھر میں چونکہ گھر والے اس حق میں نہیں تھے، اور گھر میں نہ ٹی وی شروع میں تھا نہ بعد میں آیا نہ بہن، تو اسی طرح مطلب میں اڑوس پڑوس کی مدد لے کے فلمیں ڈراموں میں چلتا گیا اور دیکھتا گیا، ان کو اپناتا گیا۔ اور پھر وہاں پہ گلشن مدینہ نہنگ کے اندر بھی جو کزن تھے ان کے ہاں فلموں کا معمول تھا، ان تھوڑے وہ بھی ہر لحاظ سے مضبوط تھے، تو پھر مجھے چونکہ اپنے گھر کے تھے تو گھر والوں کی طرف سے بھائی لوگوں کی طرف سے مجھے آسانی سے پرمیشن تھی، آسانی سے مطلب وہاں جاتا انجوائے کرتا کزن کے ساتھ، ہر طرح کے معاملات گناہوں میں آگے سے بڑھتا چلا گیا۔ چونکہ ان کے ساتھ میرا ایک اچھا دوستی بنتی چلی گئی کزن کے ساتھ، اور کزن نے ساتھ دیا، اور کزن کے ساتھ مطلب میں ان معاملات میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور ساتھ جو حادثہ ہوا تھا اس دشمن کے حوالے سے بھی میری دشمنی اس طرح بڑھ چکی تھی کہ مجھے جیسے وہ ملے گا نا میں اس کو آر پار کر دوں گا، اس کو مار دوں گا، اپنی دشمنی کا بدلہ لے لوں گا۔ میں اس کی بھی ٹو میں رہتا کہ مجھے کس طرح مل جائے، میں کوشش کرتا ان کے جاننے والوں سے رابطے کرتا لیکن وہ مجھے ملتا نہیں تھا۔ اسی طرح مطلب میں معاملات فلموں ڈراموں گانے باجے ان خرافات اور میلوں میں جانا اور غلط صحبت پانے ایسی دوستیوں میں جانے کی وجوہات کی بنا پر اس حد تک بڑھ گئے تھے، ان حد تک میں گناہوں میں چلا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ میں شراب تک لی تھی۔ تقریباً ہر طرح کے گناہوں میں پڑتا چلا گیا۔ کیا دوستیاں، ان گناہوں کو بیان کرنے سے بس یہی کہوں گا کہ میں نے تقریباً اپنی زندگی میں ان خرافات، ان ماحول، ان صحبت کی وجہ سے، ایسی صحبتوں کی وجہ سے، ان فلموں کی وجہ سے، ان میلوں کی وجہ سے، ایسی بری دوستوں کی وجہ سے میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے جو افراد کی تبدیلیاں، سوچوں کی تبدیلیاں، یعنی ایک ایسا نوجوان جو اس انداز سے زندگی کو گزارنے والا فرد میں جو اس کی تبدیلی کے مراحل تھے، اس کا لائف سٹائل بالکل چینج ہو جانا، جو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ جس اسلامی بھائی کو دیکھ رہے ہیں تو معاشرے کے اندر اس انداز سے بھی برائیاں، یہ جو ہم فلموں کے آگے بٹھا دیتے ہیں بچوں کو، ہم فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ یہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ کچھ انٹرٹین کر رہے ہیں، یہ دوستے مطلب یہ آپ سمجھے کہ اس ایج لیول کے اندر بچے ہیں، بچیاں ہیں، دوستیاں کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے کتنے سارے نقصانات ہیں۔ تو آپ ہمارے ہاں آج جو آزادیاں ہیں ان آزادیوں کے نقصان آپ سمجھ سکتے ہیں، ان آزادیوں کے نقصان آپ جانیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ اس آزادی کا نتیجہ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے، اس کا کیا اس کا فیوچر ہوگا، کیا اس کی زندگی ہوگی اگر وہ اسی انداز سے رہے، تو وہ آخر زندگی کے اندر کس انداز سے جیے گا، کیا کرے گا، اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ تو برائٹ فیوچر کی کے خواب دیکھنے والے والدین بہت زیادہ متوجہ ہوں. اس ایسے افراد کی دنیا بھی کوئی اچھے انداز سے نہیں گزر سکتی جس کا اس طرح کا لائف سٹائل ہوگا, جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہوگا. تو آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پر, انجوائے کے نام پر, چھوٹا بچہ ہونے کے نام پر, کم عمر ہونے کی وجہ سے, ان ساری باتوں کو کہہ کر اسے بالکل فری ہینڈ, اس کو بالکل چھوڑ نہ دیجئے, کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نقصانات کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں بندے کو پہنچا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اعمال اچھے کرے, ہمیں توبہ کی توفیق دے, ہمیں برائیوں سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے. اب آپ یوں سمجھیں کہ اتنی زیادہ ایک شخص کی عجیب و غریب زندگی ہو گئی, اب ایک دم یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو اس وقت کیسے نظر آ رہے ہیں, آئیے مزید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میٹرک کے اندر جب میں تھا تو سکول میں ملاقات میرے ہی کلاس فیلو ایک اسلامی بھائی سے ہوئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے سر پہ جو امامہ ہے یہ کیا ہے, یا یہ جو لباس سفید پہن کے آتا ہے یہ کیا ہے. تو میں نے ایک دن اس سے ذکر کیا کہ یار اب یہ کیا پہن کے آتے ہیں. ہم ایک ہی ڈیسک پہ آگے پیچھے بیٹھا کرتے تھے. تو اس اسلامی بھائی نے مجھے بولا کہ یار یہ امامہ شریف ہے, اس کے فضائل ہیں, سنت ہے. لیکن میرا اس طرف توجہ ہی نہیں تھی, میری گناہوں کی طرف توجہ تھی, فلموں کی طرف توجہ تھی. میں نے اس بات کو کوئی بھی ویلیو نہ دی, کوئی بھی اس کو دل میں نہ لیا. ایک دن وہ دوست جو ہے میرا, وہ ایک کتاب لے کے آیا جس کتاب کا نام تھا قیامت کا امتحان. تو مجھے کہانیاں پڑھنے کا اس کتاب کے نام سے مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا کہ میں جو سٹوریز ہوتی ہیں, جو کہانیاں ہوتی ہیں, ڈائجسٹ ہوتے ہیں, ناولیں ہوتی ہیں, ان کا مجھے اس حد تک شوق تھا کہ گھر میں میرا ایک باقاعدہ اسپیشل صندوق تھا, جس وہ صندوق میرا کہانیوں سے, ناولوں سے, ڈائجسٹ سے ہر وقت بھرا رہتا تھا. میں اس حد تک ان ناولوں کو, ڈائجسٹ کو, کہانیوں کو پڑھا کرتا تھا. چونکہ میرا کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا تو میں نے سمجھا یہ کہانی ہے. انہیں میں نے بولا کہ یار مجھے یہ کہانی دے دے, میں پڑھوں گا اس بارے, اس میں کیا لکھا ہے قیامت کے بارے. اس نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی ہے تو میں پوچھ کے آؤں گا تو پھر دوں گا آپ کو, تو پھر آپ پڑھیے گا. لیکن میں اس کے پیچھے لگا رہا کہ یار مجھے دے دے, میں پڑھوں گا اس کو. ایک دن میں نے وہ کہانی حاصل کر لی جس کو میں کہانی سمجھ رہا تھا, جس کا نام تھا قیامت کا امتحان. وہ میں نے لا کر گھر رکھ دی لیکن پڑھ نہیں پایا, شیطان نے اس کو پڑھنے نہیں دیا. حتیٰ کہ مجھے وہ دوست بھی پوچھتے کہ یار وہ آپ کا وہ رسالہ لے گئے تھے, وہ قیامت کے امتحان لے گئے تھے, وہ واپس کر دو. لیکن اس کو میں ٹال مٹول کر کے بات بدل دیتا. لیکن ایک دن کہا کہ یار پڑھ لو اس کو. تو اس کو پڑھنے کے لیے میں نے اٹھا لیا اور پڑھنے بیٹھ گیا. اس میں ایک جو پہلا واقعہ تھا وہ ایک بچے کا واقعہ تھا. تو جب یہ میں نے ایک پورا واقعہ پڑھا اور اس پورے واقعہ کی یہ جب گفتگو میرے پڑھی اور میرے دل پہ اثر کرنے لگی اور میں اس کو بہت توجہ سے پڑھنے لگا, اور جب میں نے یہ پورا ایک رسالہ پڑھا تو میرے دل کی جو ایک روٹین تھی وہ تبدیل ہونا, محسوس ہونا شروع ہو گئی. میں اپنے دل کے اندر جو فیلنگ ہے وہ چینج فیل کرنے لگا. اس میں اتاری کا بھی واقعہ تھا, اس میں ایک دو مدنی بہاریں بھی تھیں جو دو اسلامی بھائیوں کے نام پہ تھیں. اور اس میں ایک اس طرح, چونکہ پہلے جو رسالے ٹرانسلیٹ تھے اس میں اس طرح کا ذکر تھا کہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں. تو یہ مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعہ تو مجھے افیکٹ کر گیا, یہ اتاری کیا تھے, یہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں یہ کیا تھا اس کتاب کے اندر. تو مجھے وہ واقعہ تو دل میں ایسا چوٹ کیا کہ مجھے بہت اچھا لگا, اور اس کو میں نے بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہا ہوں, اور یہ بچہ کس طرح رو رہا ہے, اور اس کے بچے کے رونے سے اس کے ابو نے کیسی سوچ لی ہے, اور اس سوچ سے میرے اندر کیا جذبات پیدا ہو رہے ہیں, یہ جذبات کیا کہنا چاہتے ہیں. تو میں نے بھی اس کو محسوس کیا کہ مجھے یہ تمیز ہونے لگی کہ میں جو کر رہا ہوں نا یہ بہت غلط کر رہا ہوں, یہ میں دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا, کچھ اور تھا. لیکن آگے جا کے جو کچھ سوالات تھے نا کہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یا جو دو اتاری بھائیوں کا واقعہ تھا, تو یہ اتاری کیا تھے, مجھے چونکہ دار اسلامی کا تعارف نہیں تھا, اتاری کیا ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں تھا مجھے. کالج میں گیا تو کالج میں جب میری اپنے دوست سے ملاقات ہوئی تو دوست کو بولا کہ یار آپ نے جو کتاب دی تھی نا, بہت یہ کہانی جو کہانی دی تھی نا آپ نے, یہ بہت مجھے بہت اچھی لگی ہے, بہت اچھی لگی ہے, کہ یہ واقعہ تھا نا اس نے مجھے ہلا کے رکھ دی گئی. تو یہ بتاؤ, لیکن یہ بتاؤ یہ کون ہے, یہ امیر علیہ سنن لکھا ہوا ہے, الیاس قادری صاحب لکھا ہوا ہے, یہ کون ہے؟ اور یہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں یہ کیا ہے, اور یہ اتاری کیا ہے؟ اس اسلامی بھائی نے بولا کہ یہ جو اس نے اسلامی بھائی نے مجھے داس اسلامی کا تعارف کروایا, چونکہ میں داس اسلامی کا تعارف سے واقف نہیں تھا, داس اسلامی سے واقف نہیں تھا چونکہ گاؤں دیہات میں رہا تھا. تو پھر انہوں نے مجھے تعارف کروایا کہ یہ کہانی نہیں ہے پیارے بھائی, یہ ہمارے جو امیر علیہ سنت ہیں ان کا بیان ہے, اس بیان کا یہ تحریری رسالہ ہے. تو یہ پردے میں رہ کے سننے والی اسلامی بہنیں کیا تھی, انہوں نے مجھے اس کا بتایا کہ اس انداز میں جب باپا بیان کرتے ہیں تو وہ اسلامی بہنیں پردے میں رہ کے سن رہی ہوتی ہیں, تو باپا اسلامی بہنوں کو اس انداز میں مخاطب کرتے ہیں. تو یہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں یہ اس لیے لکھا ہوا ہے. پھر انہوں نے مجھے بولا کہ پیارے اسلامی بھائی آپ جو ہے نا کل مجھے فلاں جگہ ملیے گا. تو میں کہا چلو ملوں گا, لیکن میں چونکہ ابھی پوری طرح ہر طرح سے گناہوں کی طرف سے نہیں نکلا تھا, گناہوں کی محبت میرے دل سے مکمل نہیں نکلی تھی, لیکن یہ پہچان ہو گئی تھی کہ یہ اچھا نہیں ہے, یہ برا ہے, یہ میرا مقصد نہیں ہے. تو جب میں اس کو اور میں نے سوچا, تو جب میں گھر گیا, گھر میں بیٹھا ہوا تھا اسی واقعہ کو لے کر کہ وہ واقعہ جس میں بچہ روتا ہوا بیٹھ جاتا ہے, ابو کی توجہ دلاتا ہے کہ میرا ٹیسٹ یاد نہیں ہے, میرا امتحان جو ہے اس میں میں فیل ہو جاؤں گا, مجھے استاد ماریں گے, مجھے ڈر لگ رہا ہے کیا بنے گا. اس واقعہ نے مجھے اس انداز میں جھنجھوڑا کہ میں بیٹھے بیٹھے اس کو سوچتے 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 میں اس حد تک چلا گیا, گناہوں سے نفرت فیل کرنا شروع کر دی. تو میرے اندر پھر وہ قیامت کے امتحان جو تھے, اس کے جو سوالات تھے, ان سوالوں کو جب میں نے سوچا تو اپنے اندر پایا, تو میں اپنے اندر میں نے زیرو پایا کہ میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں اور میں تو اس حد تک گناہوں میں جا گرا ہوں. تو میں نے نیکیوں کی طرف سوچنا شروع کر دیا. تو واقعہ جو تھا وہ میری توجہ پھر بار بار اپنی طرف کھینچتا. تو پھر میں نے حتیٰ کہ ایک حد تک میں اپنے اندر تھوڑا فیل کرنے لگا کہ یہی اصل رستہ ہے, اسی رستے کی طرف مجھے لوٹ کر آنا ہے, انہی سوالوں کا مجھے جواب دینا ہے, اور ان سوالوں کا جواب میں تب بھی دے پاؤں گا جب میں ان معاملات کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف راہ اختیار کروں گا. تو میں نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے کی نیت کی کہ میری آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. تو الحمدللہ وہ میری نیت کرنا اللہ کی رحمت سے ایسا میرے لیے سبب بنا کہ اس وقت سے لے کر میری نمازوں کی روٹین ایسی پختہ ہوئی کہ میں نے ہر مشکل میں, ہر پریشانی میں, ہر طرح کی صحبت میں اپنی نماز ترک نہیں کی, اور میں یوں نمازوں کا معمول میرا شروع ہوا. اور جب میں جو میرے قریب مسجد تھی, اس مسجد میں جب پہلی دن میں گیا اور فجر کی میں نے نماز ادا کی, تو وہاں پہ میں نے وہ سبز امام والے اسلامی بھائی دیکھے, وہ ایک کتاب لے کے کچھ پڑھ کے سنا رہے تھے, وہ تین چار دن سناتے رہے. میں نمازوں کی نیت کر چکا تھا لیکن ذہن میں ایک دل میں بیٹھی تھی, یا مولوی ایسی ہوتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا, تو میں ان کا درس سنا نہیں کرتا تھا. ایک دن جب میں جا رہا تھا تو ایک اسلامی بھائی جو درس دیا کرتے تھے وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے, دبلا پتلا شیطان. تو وہ میرے گفتگو میرے کانوں میں پڑی, تو مجھے وہ چونکہ کہانیوں کا شوق تھا, انٹرسٹنگ باتیں پڑھنے کا سننے کا شوق تھا, تو میں وہ بات تو سن کر کھڑا ہو گیا اور چلا بھی گیا, لیکن اس میں ذکر جب ہوا نا دبلے پتلے شیطان کا, تو ایک عجیب سی ایک انٹرسٹنگ دلچسپی پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہے. جب وہ اسلامی بھائی چلے گئے اور میں دوبارہ جب مسجد میں آیا اور وہ کتاب میں تلاش کرنے لگا کہ وہ کتاب کہاں پڑی ہے جس سے یہ پڑھ کے سناتے ہیں جو کہ درس دیا کرتے تھے, اور اس کتاب کو میں نے جب اٹھایا تو وہ کتاب جب دیکھی تو اس کتاب پہ لکھا تھا فیضان سنت. اس فیضان سنت کو موٹی کتاب تھی, تو یہ ایک موٹی کتاب تھی, اور اس کتاب کو میں نے شروع سے پڑھنا شروع کیا.
میں جلال بھائی کا دوست ہوں, میں ان کو انتہائی قریب سے جانتا ہوں. اس وقت ہم 9th کلاس کے اسٹوڈینٹ تھے اور میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے امامہ صلاح کے اسکول میں جاتا تھا, تو جلال بھی اس وقت ہماری کلاس میں داخل ہوئے. انتہائی ماڈرن نوجوان تھے یہ, اور ان کی مطلب حرکتیں وہ سمجھ سے باہر تھیں. پھر ان کے اوپر انفرادی کوشش کی, ان کو باپا کا رسالہ قیامت کے امتحان میں نے تحفے میں پیش کیا. الحمدللہ انہوں نے اس کو پڑھا اور ان کے اندر کافی تھوڑی سی محبت دعوت اسلامی کے قریب آنا شروع ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر انفرادی کوشش کی, اور مطلب اس طرح یہ مدنی ماحول کے قریب ہوتے گئے. جلال بھائی ان کی سابقہ زندگی انتہائی تنگ دستی کے اندر بھی میں نے گزرتے دیکھی ہے, اور پھر جس طرح یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے الحمدللہ باپا کے کرم سے ان کو ملتان اجتماع میں جانے کی سعادت ملی، اور جیسے مدنی ماحول میں معاشرہ ان کے اندر چیز دیکھی کہ باپا کے مدنی مذاکرے بڑے شوق کے ساتھ سنتے تھے، تو الحمدللہ سبجل انہوں نے کمپیوٹر پہ تقریباً باپا کے 100 کے قریب مدنی مذاکرے سنے، جس کی برکت سے ان کو بہت زیادہ جلدی دعوت اسلامی کا ماحول ملا۔
میں جب سکول گیا تو میں نے اپنے دوست سے بولا کہ پیارے بھائی آپ بتائیں کہ آپ کے یہاں کوئی محفل ہوتی ہے، مجھے محفل میں جانا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے اور فلاں مسجد میں ہوتا ہے اور فلاں ٹائم ہوتا ہے، آپ وہاں آئیے گا۔ تو میں اس دوست نے جو ایڈریس بتایا تھا اس ایڈریس پر وہاں اجتماع میں عصر کے ٹائم پہنچ گیا، جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مغرب سے عشاء ہوتا ہے، عشاء تک ہوتا ہے، تو میں نے وہاں عصر کی نماز پڑھی اور عصر سے لے کے مغرب تک میں ویٹ کرتا رہا۔ مغرب کے بعد وہاں ہفتہ وار اجتماع تلاوت نعت بیان سے شروع ہوا اور اس میں خوف خدا دلایا گیا اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کا ایک معمول سکھایا گیا، اور مجھے بہت اچھا لگا، میں نے بہت سیکھنے کو مجھے ملا۔ لیکن اس میں ہمارا بین الاقوامی سنتوں بھرا اجتماع جو کہ ملتان شریف ہوا کرتا تھا، وہ اس کی ڈیٹ قریب تھی، انہوں نے اس کی دعوت دی کہ ہمارا ملتان اجتماع قریب ہے، تو جو جو اسلامی بھائی تیار ہیں اس میں اپنا ٹکٹ کے لیے نام بھی لکھوائیں اور جانے کی ترکیب بنائیں۔ میری دین کے ان مدنی کاموں اس دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف اتنی محبت بڑھ گئی کہ میں اپنے دوست کے پاس جا کر کہنے لگا کہ پیارے بھائی یہ جو آپ نے سبز پگڑی باندھ رکھی ہے یہ میں نے باندھنی ہے، یہ مجھے لا دیں۔ انہوں نے کہا کہ یار آپ کو لا دوں گا۔ جب مجھے بعد میں تعارف کروایا گیا کہ یہ سبز پگڑی نہیں کہتے بلکہ اس کو یہ امامہ شریف کہتے ہیں اور امامہ شریف کی یہ برکتیں ہیں، یہ فضائل ہیں اور یہ سنت ہیں، تو میں نے نیت کر لی کہ میں انشاءاللہ یہ باندھ کے آؤں گا۔ میں نے بھائی کو بولا، بھائی نے مجھے ملتان اجتماع میں جانے کے ٹکٹ کے پیسے دے دیے۔ اچھا ٹکٹ کے پیسے دے دیے، اب میرے دل میں ایک اور شوق پیدا ہوا کہ یہ جو فیضان سنت تھی بڑی اچھی کتاب تھی، یہ میں نے لینی ہے۔ میں نے اپنی پاکٹ منی جو مجھے ملتی تھی وہ میں نے جمع کرنا شروع کر دی۔ اتنی محبت بڑھ گئی کہ میں جس معمولات زندگی میں تھا میں ممکن نہیں تھا کہ میں ملتان اجتماع میں جاتا، لیکن میرے بھائی نے مجھے اجازت دے دی، ٹکٹ بھی کر دی، اور میں جھومتا جھومتا اس شوق میں کہ باپا کی زیارت کروں گا اور وہاں جا کے سبد امامہ شریف پہنوں گا، میں ملتان اجتماع چلا گیا۔ لیکن جب میں ملتان اجتماع گیا، اور ملتان اجتماع بھی گیا نہیں تھا، ابھی رستے میں تھے، جب گاڑیاں دیکھی اور اسلامی بھائیوں نے تعارف کروایا کہ یہ بھی ملتان جا رہے ہیں، تو اتنی گاڑیاں دیکھ کے، اتنے سبز امامے والے دیکھ کے، عاشقان رسول کو، میرے دل میں اتنی لگن، اتنا شوق، اتنا جوش پیدا ہو گیا کہ یہ کیسا ماحول ہے، کہ اس میں دنیا کس طرف کنورٹ ہو رہی ہے، کس طرف مائل ہو رہی ہے، کس طرح لوگ کنورٹ ہو کر ایسے پیارے لباس میں نظر آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں نے یہ نیت کی کہ میں بھی جا کر ان جیسا بنوں گا۔ لیکن جب ملتان اجتماع میں پہنچا، اجتماع گاہ کا ماحول دیکھا، تو لاکھوں لاکھ کثیر لوگ، کثیر اسلامی بھائی اس اولیے میں دیکھے ذکر اللہ کرتے ہوئے، ان کے آمد کے قافلے دیکھے، تو وہ مناظر میں ہر وقت میرے دل میں ایسا اثر کرتے چلے گئے کہ کیسا پیارا ماحول ہے، کیسے یہ عاشقان رسول ہیں۔ میں نے کوئی بیان نہیں سنا تھا، میں نے یہ ماحول دیکھا، ان ماحول میں عاشقان رسول کی اتنی کثیر تعداد دیکھی، اتنے لاکھوں امام والے عاشقان رسول دیکھے۔ جیسے میں باپا کی بیعت اور باپا کی بیعت کے ساتھ، بیعت کرنے کے ساتھ، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے الحمدللہ مجھے ایسی توبہ نصیب ہوئی کہ یہ جو دوستیاں تھیں، یہ جو چکر تھے، اللہ کی رحمت سے، ایک ہوتا ہے نا ایک خود سے دور کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایسے سایہ کیا میرے اوپر کہ یہ ساری میری دوستیاں، یہ محبتیں، یہ معاملات، یہ زندگی، بس کسی غیب، کوئی ایسی غیبی طاقت تھی کہ یہ سب ختم ہو گیا میرے دل سے، اور میں نے وہیں پہ سبز امامہ شریف سجایا۔ الحمدللہ میں نے اس وقت داڑھی کی بھی نیت کر لی کہ جیسے نکلے گی انشاءاللہ سنت کے مطابق رکھ لوں گا، اور وہاں پہ مجھے مدنی انعامات کا جذبہ ملا، میں نے فیضان سنت جس کے بارے پڑھ رکھا تھا اس کو حاصل کیا۔ یہی کہاں حاصل کیا؟ ملتان اجتماع پر، جبکہ میرے پاس اتنی پیمنٹ نہیں تھی، میں نے بہت مشکل فیضان سنت اور چند مدنی انعامات کے رسالے لیے جو پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگا، اور بھی کتابیں لینے یا رسالے لینے کا بہت شوق پیدا ہوا، لیکن جیب نے ساتھ نہیں دیا، نہیں لے سکا۔ اور پھر اسی حالت میں امامہ سجائے، اچھی نیتیں کیے اور ان گناہوں سے توبہ کیے، اور باپا کی مزید زیارت نہیں کر سکا، اور ان دکھی دل کے ساتھ، افسردہ دل کے ساتھ اس ماحول کی محبت لیے، اس عاشق رسول باپا جان امیر علیہ سنت کی محبت لیے، ان کا فیض لیے، اپنے شہر کی طرف واپس لوٹ آیا. اور جب لوٹ کر آیا تو اور ایک ذوق پیدا ہو گیا، ایک شوق پیدا ہو گیا کہ باپا کی جتنی رسالے ہیں، جتنی کتابیں ہیں، یہ ساری پڑھنی ہی پڑھنی ہے میں نے. اور جب واپس آیا گھر میں تو گھر والوں نے اس حلیے میں جب دیکھا کہ اس کے سر پہ سبز امامہ شریف ہیں، تو شروع میں تھوڑا انہوں نے مجھے تھوڑا عجیب انداز سے دیکھا، عجیب انداز سے پیش آئے. لیکن کچھ ہی وقت کے بعد بڑے بھائی، چونکہ بڑے شہر میں رہتے تھے، وہ دعوت اسلامی کو کچھ جانتے تھے، انہوں نے مجھے تھپکی دی، حوصلہ افزائی کی کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں.
اسی مال نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قیامت کا امتحان، الحمدللہ امیر السنت کے بیانات کے تحریری گلدستے، یہ بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. یعنی آپ نے آڈیو بیان وغیرہ سننے ہیں میموری کارڈز کے ذریعے بھی، www.amirasunnat.net کے ذریعے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ امیر علیہ سنت کے بیانات جو ہیں وہ تحریری طور پر اگر حاصل کرنا چاہتے تو بیانات عطاریہ امیر السنت کے یہ بیانات تحریری طور پر ملتے ہیں، اور اسی طرح امیر السنت کے بعض بیانات بعنوان بیانات عطار ہیں. یعنی یہ وہ بیانات ہیں جو امیر السنت کے بیانات کی روشنی میں مزید کافی اضافوں کے ساتھ اس کی نوک پلک سوار کر المدینۃ العلمیہ نے لکھی، یہ بھی رسائل ملیں گے آپ کو، اور بلکہ آپ کو مدنی مذاکروں کے تحریری رسائل بھی ملیں گے، اور امیر علیہ سنت کے اپنے رسائل بھی ملیں گے، اور امیر علیہ سنت کے بیانات کے رسائل بھی ملیں گے. تو یہ آپ مختلف قسم کے رسائل حاصل کر سکتے ہیں، تذکرہ امیر سنت کے رسائل بھی حاصل کر سکتے ہیں، آداب مرشد کامل کے رسائل بھی آپ عنوان سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ مکتبۃ المدینہ کی طرف آ جائیں تو انشاء اللہ العزیز بہت ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی. آئیے مزید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو.
جیسا کہ حادثے کے بارے میں نے عرض کیا ہے، اس حادثے کے حوالے سے میرے دل میں ہر وقت ملال رہتا تھا. میں نے باپا کو اپنے اس حادثے کے حوالے سے، چونکہ باپا کی محبت ایسی گھر کر چکی تھی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے گناہ تھے، کیسے گناہ سے کیسی لائف تھی، کس طرح ان گناہوں میں پھنس چکا تھا، اور نکلنا کتنا آسان تھا آپ کو میں عرض کر چکا. لیکن باپا وہ ہستی تھیں، باپا کی وہ شخصیت تھیں جنہوں نے ایسی جن کی محبت ایسی دل میں گھر کر گئی تھی کہ الحمدللہ ان گناہوں سے، ان تمام امور سے مجھے چھٹکارا ملا. تو الحمدللہ باپا کی بارگاہ میں نے وہ حادثہ جو میری والدہ کا ہمشیرہ کا ہوا، اس کے بارے میں نے اپنی غم سے معمور ایک خط لکھا باپا کی بارگاہ میں، جس کا باپا کی طرف سے مجھے کچھ عرصے کے بعد جواب آیا، جس سے میرے جتنے غم تھے وہ الحمدللہ ان کے خط آنے کی خوشی میں سارے دور ہو گئے، اور میری باپا سے محبت اتنی بڑھ گئی کہ باپا کی ایسی عطائیں ہونے لگیں کہ میں باپا کے ملنے کے حوالے سے میں نے ایک ذمہ دار سے عرض کیا کہ میں باپا سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اپنے معاملات وغیرہ اور دیگر معاملات بتا کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی، اور مجھے انہوں نے ایک وظیفہ دیا اور ایک بک دی کہ مشرق کامل بک جو ہے یہ آپ پڑھیں، آپ کو آپ کے بابا سے ملاقات ہو جائے گی. الحمدللہ میں نے مشرق کامل مکتبۃ المدینہ کی کتاب وہ الحمدللہ میں نے مطالعہ کی، اس میں مجھے تصور مرشد کا طریقہ ملا. تو الحمدللہ میں پھر روزانہ وقتاً فوقتاً ہر نماز میں سنت قبلیہ سے کے بعد میں الحمدللہ وقت جماعت سے قبل تصور مرشد کیا کرتا. تو الحمدللہ مجھے باپا کی کئی بار خواب میں زیارت ہوئی اور مجھے الحمدللہ باپا نے حوصلہ افزائی دی، مجھے تھپکیاں دی باپا نے. مجھے باپا سے پہلی ملاقات میری ملاقات لائن میں لگے ہوئے ملاقات ہوئی اور باپا نے مجھے اپنے واقعات جو زندگی میں گزرے تھے ان کے اوپر مجھے اشارتاً بتایا اور تھپکی دی کہ اب آپ بالکل درست لائن سیدھے رستے پہ آ گئے ہیں، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کے سارے غم ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملا.
جس وقت جیلان بھائی دعوت اسلامی کے ماحول میں تھوڑے سے آئے تو ان کے ایک تھے جن کے پاس یہ رہتے تھے انتہائی سخت طبیعت کے تھے اور ان کے اوپر بہت زیادہ سختیاں کی گئیں گھر کے اندر بھی اور مطلب ان کی فیملی کی طرف سے، چونکہ ان کی فیملی کے اندر داڑھی شریف کا رجحان بالکل نہیں تھا، نہ امامہ نہ داڑھی نہ زلفیں، انتہائی مطلب وہ اس طرح کا ان کا مذہبی ماحول نہیں تھا. انہوں نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہے، کبھی ان کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ غصے میں بات نہیں کی. اور ان کو جتنا انہوں نے ستایا ان کے کزنوں نے، ان کے رشتہ داروں، ان کے گھر والے، لیکن جیلان بھائی نے ماشاءاللہ الحمدللہ باپا کے کرم سے باپا کی عطا سے بالکل آگے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. بعض اوقات تو مطلب کہ شاید ان کے اوپر سختیاں اس حد کی پہنچی کہ مطلب وہ آپ نے کہیں نہیں جانا، کسی اجتماع میں نہیں جانا، کسی قافلے میں سفر نہیں کرنا، لیکن پھر بھی جیلان بھائی نے ہمت نہیں ہاری اور ماشاءاللہ رسالے پڑھ کے باپا کے مدنی مذاکرے سن کے اس طرح یہ مدنی ماحول کے اندر رہے. تو یوں الحمدللہ میں ان کو اپنے گھر لے جاتا، وہاں ہم اکٹھے مطلب بیٹھ کے سکول کی وہ کچھ پیپروں کی تیاری کرتے، پھر ہم اکٹھے قافلے میں سفر کیا، پھر ان کو اعتکاف کے لیے بھیجا الحمدللہ 10 دن کے لیے، پھر ملتان اجتماع کی ان کی ترکیب بنائی، پھر اس طرح مطلب قریب آتے آتے الحمدللہ سوجہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آگے ان کے سر پہ سبز امامے کا تاج سج گیا. اور پھر اور یہ ماشاءاللہ انہوں نے 12 ماہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے پیش کیا اور ماشاءاللہ اس سے لے کے آج تک ایک عرصہ گزر گیا ہے اور الحمدللہ جیلان بھائی کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا ہے، ایسا انقلاب آیا ہے کہ اب تو یہ گزارے تھے بس سرگودا میں ہوتے ہیں، ہمارے اس گاؤں میں کم جاتے ہیں، اپنی کچھ ان کی مصروفیت ہے مدنی کاموں کے حوالے سے. اگر یہ چلے جائیں تو لوگ باقاعدہ ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں، یہ وہی پرانے ہمارے اقبال بھائی، ہمارے جیلان بھائی ہیں کہ جن کی مطلب سابقہ زندگی فلمیں دیکھتے گزرتی تھی، میلوں پہ جاتے گزرتی تھی اور آج ان کو دعوت اسلامی کے ماحول نے کیا سے کیا بنا دیا. اس میں جو باپا کی سب سے بڑی کرامت میں نے دیکھی الحمدللہ کہ جو باپا کے مدنی مذاکروں کی برکت ہے، اس کی کیا برکت ہے کہ میں نے جیلان بھائی کے اندر جو تبدیلی دیکھی، جو ان کے اندر میں نے آنکھوں کا کفل مدینہ دیکھا، جو ان کی زبان کی اتیا دیکھی اور ایک مطلب ان کی عمل کا جو جذبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ، درس کی ترکیب، صدائے مدینہ، نیکی کی دعوت کا سلسلہ، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی اور پھر ماشاءاللہ یہ مدنی مرکز کی برگاہ میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور آج تک ماشاءاللہ یہ رات دن سنتوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں.
ایک دن وہ بھی خوشیوں کا کہ معراج کا وہ دن بھی آیا کہ میرا الحمدللہ شہر مرشد جانا ہوا اور الحمدللہ شہر مرشد جانا ہوا اور میرے باپا نے مجھے ایسا نوازا کہ تادی سے نعمت کے لیے عرض کرتا چلوں کہ باپا نے تقریباً یہ سن 2012 کی بات ہے، باپا نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ جو اسلامی بھائی، جن اسلامی بھائیوں کا سر بند ہے، جن کا اس وقت جو یہاں موجود ہے، جن کا سر بند ہے، ان کی سہاری انشاءاللہ وہ میرے ساتھ ہوگی. تو الحمدللہ وہ چند اسلامی بھائی تھے جن میں الحمدللہ میرا بھی شمار ہوا. تو اس سر بند، اس سنت کی عظمت کی برکت سے الحمدللہ مجھے باپا کے ساتھ سہاری کرنے کو ملی. تو وہاں پہ ماشاءاللہ رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. تو رکن شورا نے باپا کو میرے حوالے سے کچھ فرمایا تو باپا جان نے سر بند جو باندھا ہوا تھا اس کی برکت سے تمام عاشقان رسول جنہوں نے باندھا ہوا تھا ان کو اپنے ہاتھوں سے کچھ تحف عطا فرمائے. اس طرح کچھ اور نیتیں تھیں، کچھ اور کام تھے، مطلب وہ بھی کیے ہوئے تھے، تو باپا نے کچھ اور بھی تحف عطا فرمائے. تو پھر باپا نے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر سحری میں مجھے کھلائے. تو الحمدللہ پھر اس لقموں کی برکت سے الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو مزید 26 ماہ کے لیے باپا کی بارگاہ میں، مرکز کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو یوں میرے باپا سے پہلی ملاقات ہوئی اور باپا نے یوں اپنے ہاتھوں سے لقمے منا کر دیے، اور مجھے وہ لقمے ملنا، وہ بظاہر تو لقمے تھے لیکن ان لقموں نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا یا کیا سے کیا عطا کیا، وہ میں زندگی میں نہ بھولا ہوں نہ بھول سکتا ہوں۔ یہ احسان مرشد ہے، یہ عطا مرشد ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔
اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔
غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا۔